الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نعوذ بك من شر الشيطان، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Eba Pedro Veio, Muhammad wa Adam. چاہتا تو عدل کرتا، اگر عدل کرتا جیسے کہ ہمارے پاس روایات کے اندر ہے، دعاؤں کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ خدا میرے ساتھ عدل سے پیش نہ آنا، کہ اگر وہ تو میرے ساتھ عدل کرے تو میں رسوا ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا. ظاہر ہے اگر خدا تعالیٰ مجھ سے عدل کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی نعمتوں کا حساب بھی لے گا. اگر وہ اپنی مجھ سے نعمتوں کا حساب لینے لگے تو اس کی نعمتیں خود فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو حساب کرنا چاہو تو حساب نہیں کر سکتے. اگر وہ ان بے حساب نعمتوں کا مجھ سے حساب لینا شروع کر دے میں کیسے حساب دے سکتا ہوں؟ تو ہم اور آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ ہم خدا نعمت سے کہیں کہ خدایا عدل نہ فرما میرے ساتھ، بلکہ میرے ساتھ اپنے لطف و کرم اپنی رحمت کے ذریعے سے معاملہ فرما. لطف و کرم اور رحمت کا معاملہ یہ ہوگا کہ تو مجھے ہزار نعمتیں دے، لاکھوں نعمتیں دے، ان میں سے اکثر سے مجھ سے سوال بھی نہیں کرے کہ تو نے نعمتوں کو کیا کیا، تو میں جواب نہیں دے سکتا. اب ممکن ہے کوئی انسان یہ سوچے کہ مجھے نعمتیں کون کون سی ملی ہیں. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم ایک روٹین سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں اس دوران عرض کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں روٹین ہے، جبکہ روٹین نہیں ہوتی ہیں، روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں روٹین ہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے چند بچے ہیں آپ کی اولادیں، تین بچے، چار بچے، دو بچے، ہاتھ پاؤں، جسمانی اعضاء، فکر اور شعور سب کے اعتبار سے نارمل ہیں، نارمل ہے، یعنی جسمانی طاقت میں زیادہ نہیں ہے، فکر میں بھی زیادہ نہیں ہے، آنکھ کان ناک سب کچھ نارمل ہے، تو ہم کہتے ہیں نارمل ہے. کبھی حساب لگائے کہ اگر ان میں سے کچھ کم ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ حساب کرنا شروع کریں کہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو مل کر اس کو نارمل بنا رہی ہیں، تو لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں جو ملی ہیں تو یہ نارمل بنائے. ذرا سا خراب ہو جاتا اس کا نہیں معلوم تھا کیا بنتا کبھی. اس نعمت پہ شکر بجا نہیں لانا چاہیے کہ مثلا کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کچھ رشتے دار ہیں جن کے گھر کے اندر، مثلا ان کے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ جسمانی اعتبار سے کسی مشکل میں یا ذہنی اعتبار سے مشکل میں ہوں، دیکھتا ہوں والدین کس کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں، کس سختی سے گزر رہے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے معمول کی اولادوں کو دیکھ کر شکر بجا نہیں لاتے کہ خدا تو نے ہر طرح سے ان کو صحیح سالم خلق کر دیا، ہم کیا کر سکتے تھے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو اس نے دین اور ایمان کے اوپر خلق کیا. نہ ہوتا دین اور ایمان کیا ہوتا پھر؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ فکر اور یہ شعور ہمیں نہ ملتا کہ ہم سید و شہدا کے ماننے والے ہیں تو کیا ہوتا ہوگا؟ نہیں مانو دنیا میں کس کس کے در پر ڈھوکرے کھا رہے ہوتے، کس گمراہ کے پیچھے چل رہے ہوتے، کس فسق و فجور سے مبتلا ہو رہے ہوتے، کس انحراف سے دوچار ہو جاتے. قیامت کے دن پتہ چلتا جو کچھ اچھا سمجھ کے انجام دیا سب غلط نکلا. خدا نے بتایا کہ لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس نے کائنات میں اتنے عزم، اتنے آئیڈیاز، اتنی آئیڈیالوجیز، ان تمام کے مقابلے میں مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در پہ پہنچا دیا. اس فکر اہل بیت نے ہمیں کوئی شعور دیا ہے. یہ خدا نے بتایا کہ عظیم الشان نعمت، ہر نعمت کے مقابلے میں شکر بجا لانا ہے. معذب کیا گیا اس بات کے اوپر. اور عجیب خدا کا نظام ایسا ہے کہ وہ فرماتا ہے دیکھو یہ کام کرو یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جب ہم اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں پتہ چلتا ہے اس پہ انعام اور رکھا ہوا ہے. ایک نعمت دیتا ہے پھر ایک ذمہ داری لگا دی، تو نعمت کے مقابلے میں ذمہ داری کا معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، اب جو ذمہ داری پورا کرے گا اسے انعام علیحدہ سے بھی ملے گا. یعنی مثلا فرض کرنا ہے کوئی کہے کہ دیکھو میں تمہیں کچھ پیسے دے رہا ہوں، اس دیوار پہ رنگ کرو. اب پیسے دے دیے، اب تو رنگ کرنا ہے. اب جو رنگ کر لیا تو کہتے تنخواہ دوبارہ دیتا ہوں دو دفعہ. تو وہ دس دس دفعہ دیتا ہے ایک ایک چیز کے بہانے، دس دس دفعہ دیتا ہے ایک ایک چیز کے بہانے. مثال کے طور پر ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، رازق ہے، کہتا میں اتنا خوش ہوں تم میرے لیے عبادت کرو، نماز پڑھو. اگر میں نے نماز صحیح پڑھ دی اب اس کے بہانے دسیوں چیزیں صحیح کر دے گا، دنیا میں بھی اور نہیں معلوم کتنی چیزیں صحیح کر دے گا آخرت میں. پتہ چل رہا ہے کہ وہ نماز دنیا میں بھی کام آ رہی ہے، وہ نماز قبر میں بھی کام آتی ہے، وہ نماز محشر میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے، پورے صراط پر بھی ہے، نہیں معلوم کتنی جگہ وہ ایک چیز کام آئے چلی جا رہی ہے. تو یہ خدا نے اتار کا نظام ہے. اب اسی طریقے سے وہ چاہتا ہے نعمتوں کا شکر بجا لاؤ. نعمتیں دیتا ہے، کہتا ہے نعمتوں کے مقابلے میں شکر بجا لو. اے خدا یہ تو نے نعمت دی، یہ تم نے ذمہ داری دی، اگر میں اس ذمہ داری کو انجام دوں تو کیا ہوگا؟ وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کو انجام دے دو میں تمہاری اس نعمت کو اور بڑھا دوں گا. ان شکرتم لازیدنکم. تو اگر کوئی نعمت کو بڑھانا چاہتا ہے آسان راستہ یہ ہے کہ شکر بجا لے. شکر بجا لے. شکر بجا لانا کیا ہوگا؟ اس نعمت کو اس جگہ استعمال کر لے جس جگہ استعمال ہونا اس کا حق ہے. ایک مثال ہمیں بہت اچھی طریقے سے کچھ چیزیں سمجھا سکتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قرآن کریم نے ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہیں مشکل پہنچتی ہے سب تمہارے اپنے ہاتھوں سے ہے، جو مصیبت آتی ہے تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، اسی کو کہیں نہ کہیں کسی عمل کے ذریعے سے تم تک پہنچا دیا گیا ہے جو تم نے خود انجام دیا ہے. تو اب تصور کریں مثلا فرض فرمائیں ایک دن میں اور آپ گزارتے ہیں ایسا جس میں پتہ نہیں چل پاتا کہ دن کہاں گیا، پورا دن گزر جاتا ہے، پوچھتے ہیں کیا کیا، دیکھتے ہیں کوئی زیادہ کام بھی نہیں کیا. کوئی زیادہ کام بھی نہیں ہوا ہے، 24 گھنٹے گزر بھی گئے ہیں، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کام نہیں تھے کرنے کے، نہیں کرنے کے کام بھی بہت تھے. اچھا یہ کیا ہو گیا، کرنے کے کام بھی تھے، دن بھی گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا دن کہاں گزرا. اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم سادہ زبان میں کہیں گے وقت کا بے برکت ہو جانا. وقت بے برکت ہو گیا. بابرکت وقت کون سا ہوتا ہے؟ بابرکت وقت وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دن گزارتے ہیں، مڑ کے دیکھتے ہیں اس دن میں کیا کچھ کیا. تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے دسیوں کام نبٹ گئے جو واقعی نبٹ جانا چاہیے تھے، اور ایک ہی دن کے اندر سب نبٹتے چلے گئے. یہ ہمارا نسبتاً اچھا دن ہے. اب اس میں ایک اور باریکی بھی ہو سکتی ہے، یہ جو 10 کام نپٹے ہیں، ان 10 کام کو پلٹ کر دیکھیں، یہ جو 10 کام نپٹے ہیں ان میں سے کون سے وہ ہیں جو دنیا میں کام آنے، کون سے وہ ہیں جو آخرت میں کام آنے. اب ایک دن آپ ایسا دیکھیں گے 10 کام کیے، کسی کا فائدہ آخرت میں نہیں ہے، اور ایک دن دیکھیں گے 10 کام ہوئے، سارے کے سارے ایسے ہیں جو آخرت میں جزا دیں گے. یہ بابرکت وقت ہے. ہماری اور آپ کی زندگی ہر نعمت کو کہیں نہ کہیں سوال کے اندر لے کر آ رہی ہے، اور بڑی نعمتوں سے ایک نعمت وقت ہے. ہماری اور آپ کی خود زندگی، یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ ہماری زندگی ہے جو کم ہو رہی ہے. وقت ہماری زندگی سے ہٹ کر تو کوئی قیمت نہیں رکھتا ہمارے لیے. مثلا فرض فرمائیے آپ کی پیدائش 1960 میں ہوئی، 1960 سے پہلے ہزاروں لاکھوں سال گزرے، آپ کے لیے کیا فرق پڑا؟ مثلا کوئی 2000 میں مر گیا، 2000 کے بعد لاکھوں کروڑوں سال آئیں گے، اس کو کیا فرق پڑ رہا؟ اس کو جو فرق پڑ رہا ہے وہ 50-60 سال ہیں جس میں وہ زندگی کے اندر یہاں پر تھا. اس کی تو سارا کچھ وہی ہے. پہلے 2 لاکھ سال گزرے تھے، 5 ارب سال گزرے، 15 ارب سال گزرے، اسے کیا فرق پڑنا؟ یہ 50 سال کیسے گزرے؟ تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، آگے پہلے کتنا وقت گزرا ہے، بعد میں کتنا وقت گزرے گا، مجھے تو یہ دیکھنا ہوگا میرے 50 سال کہاں گئے. اس کا طریقہ کار یہ ہے، ہر روز دن کے آخر میں اپنے آپ سے پوچھئے آج اس دنیا کے لیے کیا کمایا ہے، کیا ہوا آج. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا صاحب اتنا پیسہ کما لیا، اتنی جگہ پہ گیا مجھے عزت احترام ملی، اتنی جگہ پر گیا میں نے یہ کیا، اتنی جگہ پہ وہ کیا. اپنے آپ سے پوچھے گا یہ باتیں ساری ہو گئیں، اینڈ میں یہ بتاؤ آخرت کے لیے آج کیا نکلا ہے، آخرت کے لیے کیا نکلا ہے. مثال کے طور پر جو نمازیں پڑھی ہیں وہ صحیح پڑھی ہیں، جو پیسہ خرچ کیا ہے. مثلا ایک دن آیا آپ نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، سارا پیسہ آپ کے پاس جمع رہا. ایک دن آپ نے دیکھا ہزاروں پیسے خرچ ہو گئے، ایک دن دیکھا شاید لاکھوں خرچ ہو گئے. اپنے آپ سے پوچھے گا ٹھیک ہے میں نے آج ایک دن کے اندر اتنے لاکھ روپے خرچ کر دیے، کتنا وہ پیسہ ہے جو آخرت کا ذخیرہ بنا ہے، کتنا وہ ہے جو دنیا میں ختم ہو گیا. پیسہ خرچ کرنا بھی تو آخرت کا ذخیرہ بن سکتا ہے. ممکن ہے آپ نے آج فرض کریں 4 لاکھ روپے خرچ کیے، حساب کریں اس میں سے کتنا آخرت کے لیے خرچ ہوا، کتنا وہ ہے جو میں نے کھا پی لیا، معاملہ ختم ہو گیا. جو کھا پی لیا وہ تو ختم ہو گیا نا. اب یہ بتائیں آخرت کے لیے کیا رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی کو اتنا کنٹرول کر لے کہ ذاتی زندگی پر جو لگائے وہ بھی یہ سوچ کر لگائے کہ خدا تو نے مجھے ذمہ داری دی ہے اس لیے خرچ کر رہا ہوں، تو پھر یہ بھی عبادت بن سکتا ہے. لیکن اس میں پھر احتیاط یہ کرنی پڑے گی نا کہ جتنا واقعا ضرورت ہے اس سے زیادہ پھر نہ لگائے، اس سے زیادہ پھر نہ لگائے تو پھر ضائع ہو جائے گا. تو ہم اور آپ چاہیں تو اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. نیا طریقہ کیا ہے؟ آخرت کے آئینے میں اپنی دنیا کی زندگی کو دیکھنا. در حقیقت نیا نہیں ہے، ہم دنیا داروں کے لیے نیا بن جائے گا، حقیقت میں تو وہی ہے جو وہ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایسے دیکھو. دنیا کو دیکھیں آخرت کے آئینے میں رکھ کر، اس دنیا سے آخرت کے لیے ہم نے کیا کما لیا، تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. چند نکات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، خود بھی کوشش کر رہا ہوں اس کے اندر. میں نہیں کہنا چاہ رہا ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں سب ہم لوگ خود بہت اچھے عامل ہوتے ہیں، 100% ہوتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا. خود بھی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، جو بات صحیح سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے آپ کو، یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ بالآخر اپنے دین کے نام پر یہاں پر آئے ہیں، آپ ہم سے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ ہم سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے دین کو سنبھالیں کسی طریقے سے، آپ کو دین کے بارے میں بتائیں. تو جو ہم نے اپنے لیے سمجھا ہوتا ہے اپنے دین کے لیے کہ بھئی ہمارے دین کے لیے یہ بہتر ہے، وہی ہم آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے دین کے لیے یہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے لیے بھی یہی سمجھا ہے. جو اپنی اولاد کے لیے بہتر سمجھتے ہیں کہ مثلا ہماری اولاد یہ کرے تو کامیاب ہوگی, تو وہ آپ کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ بھی دیکھو اگر جو کہہ رہے ہیں صحیح لگ رہا ہے تو آپ بھی کر کے دیکھو اس میں کامیابی ہوگی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جو کچھ انجام پا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارا ہی بنایا ہوا ہے. جو انجام پا رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر وہ ہمارا ہی بنایا ہوا ہے. مثال کے طور پر مجھے کوئی بہت برا آدمی ملا ہے کہیں جس نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے, امتحان بھی ہو سکتا ہے, امتحان بھی ہو سکتا ہے, لیکن ذرا گھوم کے دیکھ لوں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ بلا مجھے لگی ہے, یہ مشکل میرے ساتھ ٹکرا گئی ہے. امتحان بھی ہو سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کوئی غلطی ہی ہوئی ہو جس کے پیچھے خدا ممکن ہے چاہا میرا کوئی امتحان لے, لیکن ذرا پلٹ کے دیکھ لینا چاہیے. مثال کے طور پر اچانک آپ کے پاس سے کچھ پیسہ ہاتھ سے نکل گیا, امتحان بھی ہو سکتا ہے, لیکن ذرا سا پلٹ کے دیکھ لیں وہ جو پیسہ آیا تھا اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں تھی, ایسا تو نہیں تھا کہ خدا نے یہ چاہا کہ جو میرے ہاتھ میں ذرا ٹیڑھا پیسہ آ گیا تھا وہ کسی طریقے سے نکل جائے. ابھی تو یہ بھی اچھا ہوا کہ نکل جائے, پڑا رہتا تو نہیں معلوم کیا کیا مصیبتیں لے کے آ جاتا. اس طرح سے بھی دنیا کو دیکھ لینا بہتر ہے, کیونکہ یہ خدا کا نظام بہت عجیب انتہائی عادلانہ نظام ہے. آپ پر ظلم نہیں ہو سکتا, اس پہ تو ہم اور آپ مطمئن رہیں, ظلم نہیں ہوگا. یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی آیا آپ کو کوئی دھوکہ کر کے چلا گیا, آپ کو کوئی پیسہ چھین گیا, کوئی طریقہ کار کیا اس نے نکال کے لے گیا, ایک بات پہ مطمئن رہیے گا ظلم نہیں ہوگا. جو ہوگا اللہ کی عدالت کے اندر عدلی عدل ہوگا, ظلم نہیں ہوگا. یا تو مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی تھی, مثلا خدا نے متعال نے میرے کام کو سیدھا کر دیا, اس نے کہا ٹھیک ہے اتنا پیسہ تمہارے پاس سے چلا گیا, یا خدا مجھے کسی مقام پر پہنچانا چاہتا تھا اس نے کہیں سے میرا امتحان لے لیا, کہا ٹھیک ہے اگر تجھے کسی مقام پر پہنچنا ہے یہ تیرا امتحان, دیکھتے ہیں صابر رہتا ہے یا نہیں رہتا, شاکر رہتا ہے یا نہیں رہتا. اپنے آپ کو اس انداز میں دیکھنا شروع کر دیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں توحید افعالی. توحید افعالی, توحید افعالی کیا ہے؟ جو کچھ انجام پا رہا ہے خدا کی رضایت سے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا نے چاہا ہے تو ہو رہا ہے. اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر, اس کو خدا کے نظام میں رکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ایک آدمی فسق و فجور کر رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے فسق و فجور میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں, بظاہر عزت بھی مل رہی ہے, دولت بھی مل رہی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو ہم کبھی کبھی متاثر ہو کے سوچتے ہیں خدا نے اس کو اتنی عزت کیوں دے دی. اپنے آپ سے پوچھیے گا جن لوگوں کے درمیان میں اس کو عزت ملی ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت رکھتے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ, ایک بدبخت کو لاکھوں بدبختوں میں بدبختی کا تاج پہنا دیا گیا, یہی ہونا تھا نا اس کے ساتھ. اس کا حق تھا کہ یہ اس مقام پر پہنچے, اور ان بیوقوفوں کا حق تھا کہ وہ اس جیسے گدھے کے پیچھے چلے. کیا کہہ سکتے ہیں جب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی گناہ کر رہا ہے, اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اور سارے لوگ اس کی نافرمانی کے اوپر تالیاں بھی پیٹ رہے ہیں, عزت بھی دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ان کا حق یہی تھا, لے چلیں اس کے پیچھے. ایک آدمی نعوذ باللہ تعالی حرام سے کمائے چلا جا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ہاں کما رہا ہے, خوب کما رہا ہے, کما بھی رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, ہماری دانش میں زندگی سکون سے گزار رہا ہے, البتہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سکون سے گزار رہا ہے, نہیں معلوم اس کے اندر تما اور لالچ اتنی ہو کہ سب کچھ لینے کے باوجود تما میں جلتا رہتا ہوں. لالچ تو انسان کو چھوڑتی نہیں نا, حسد لالچ انسان کو چھوڑتی نہیں ہے. لالچی انسان سب کچھ لینے کے باوجود, بظاہر دنیا کی ساری نعمتوں کو لے لینے کے باوجود لالچ میں جلتا رہتا ہے, کچھ نہیں ہو تو اسی بات میں جلتا رہتا ہے کہ کسی کے پاس تھوڑا سا بھی باقی کیوں رہ گیا, یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی, ہم ظاہر ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب کرنا کیا ہے, جو ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے دنیا کو دیکھنے کا نظام, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم وہ تعلیمات ہیں جو خدا نے ایک آئیڈیل انسان میں چاہی ہیں کہ نظر آئے.
بلند تر سلوات.
آئیڈیلز ہیں جو خدا نے چاہا ہے کہ ہمارے اندر نظر آئیں. اب ہم میں سے جو خوش قسمت ہے وہ قرآن کریم کے اس آئیڈیل کو اپنے اندر لے آئے گا اور خدا سے کہے گا خدا تو نے زمین پر جانشین چاہا تھا ان خصوصیات کے ساتھ, میں جانشین بننے کو تیار ہو گیا, میں جانشین بننے کو تیار ہو گیا. اصل ساری دوڑ اسی بات میں ہے کہ کون کتنا اچھا جانشین بنے گا, ساری دوڑ اسی بات کی ہے. زندگی کا جو اہم ترین ہدف ہے وہ یہی ہے, کون اللہ کا زیادہ اچھا جانشین بن کے ثابت کرے گا. اس میں اور آپ چل نکلیں, اس میں دوڑ لگائیں. دیکھیں صاحب, اس نے خدا نے متعال کی بندگی میں یہ کیا کہ اس نے زندگی کو خدا کے سپرد کیا ہوا ہے. خدا نے بھی یہ چاہا تھا کہ ہم محنت کریں, مشقت کریں, جو کچھ اللہ کی اطاعت میں کر سکتے ہیں وہ کریں اور سپرد کریں خدا کو. وہ کتنا اچھا بندہ ہے, میں اس کے ساتھ دوڑ لگاؤں کہ میں اتنا اچھا بندہ کیوں نہیں بنتا, اس کو سمجھنے کی کوشش کروں کہ میرے راستے میں رکاوٹ کیا ہے. یہ وہ آئیڈیلز ہیں جو اہل بیت نے چاہا ہے کہ ہم انجام دیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, ہماری زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں آخر. مثلا جیسے کہ مجھے اور آپ کو خبریں مل رہی ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں بم دھماکہ ہوا ہے, مومنین شہید ہوئے ہیں, عزداری سعید الشہداء میں مشغول تھے, جلوس کے اندر بظاہر بم دھماکہ کیا گیا, چند لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں, چند لوگوں کی قربانی گئی ہے. ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا ان قربانیوں کے پیچھے ہم سے کیا چاہا گیا, کیا چاہا ہے خدا نے. مثلا ظاہر ہے میں اور آپ لا تعلق تو نہیں ہو سکتے, 20 سے اوپر جہاں تک خبریں آ رہی ہیں 20 سے کہیں زیادہ مومنین شہید ہوئے اس کے اندر. اب اس میں ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں, ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بن رہی ہے, قوم کس سطح تک جا کر کام کر سکتا ہے. ان کے بلاخر خاندان کے اوپر توجہ ہونی ہے, دشمن کو کہیں نہ کہیں اس بات کو یہ بھی دکھانا ہے کہ تمہاری ان حرکتوں سے ہم دین سے دست بردار نہیں ہوں گے, سب چیزیں ثابت ہونی ہیں. اچھا, یہ خدا نے مومنین میں جوش و جذبہ رکھا ہے کہ بحمداللہ جہاں کہیں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں مومنین اور متحد ہو کر نزدیک آنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک لمبی مدت کی مصلحت ہے, ایک لمبی مدت کی مصلحت ہے. ایک ظاہری مصلحت تھی, وہ مثال کے طور پر دشمن آج شاید خوش ہوا ہوگا, جن لائنوں نے یہ کام کیا ہوگا مظلوم انسانوں کے خون میں اپنے ہاتھ رنگے, شاید وہ آج رات کو جشن منا رہے ہوں گے کہ ہم نے بہت تیر مار لیا, 25-26 آدمی مثال کے طور پر دنیا سے روانہ کر دیے. ان کی یہ حرکت آج ان کو خوش کرے گی, کل انشاءاللہ جنہوں نے 25-26 کیے اتنے ہی ہزار یا اتنے لاکھ لوگوں کے دلوں میں جذبہ شہادت کو زندہ کرے گی. یہ وہ سب کچھ ہے جو حاصل ہوگا. اختتام میں جا کر دیکھیں انہوں نے کیا کیا, چند لوگ شہید کیے. اپنے آپ سے پوچھے گا 30 مومنین شہید ہونے سے 20 سے اوپر 30 سے اوپر ممکن ہے 40 تک بات پہنچ جائے, چلو فرض کرتے ہیں 50 ہو گیا. ہر روز مارے اتنے ہی, ہر روز مارے اتنے ہی, ایک سال میں انہوں نے فرض کرے 3000, 20,000 آدمی شہید کر دی. اپنے آپ سے یہ اتنے بے وقوف ہیں, ایک سوال نہیں پوچھتے کیا شیعہ 20,000 سالانہ مرنے سے بھی شیعت سے دست بردار ہوں گے؟ کبھی ہوا ہے آج تک ایسا؟ اتنا عرصہ ہو گیا, اگر ہم نے نعوذ باللہ ان قربانیوں کے نتیجے میں دست بردار ہونا ہوتا تو اس برے صغیر میں اورنگزیب نے بہت مارے ہیں, پھر اس برے صغیر میں ان سے بڑے ظالم بہت گزر چکے ہیں جنہوں نے شیعت کے خون بہا دیے ہیں, ندیاں بہا دی ان لوگوں نے, لیکن نہیں ہوا ہے. ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی اور ان کو یہ بات اب تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جو ہمارے چند لوگ شہید ہوتے ہیں اس کے اثرات میں یہ پیغام دنیا بھر کو پہنچتا ہے کہ شیعہ مظلوم ہے, شیعہ مظلوم ہے, شیعہ کی مظلومیت ثابت ہوتی ہے. اور مظلوم کے خون میں خود بخود خدا نے اثر رکھا ہوا ہے. کل تک وہ اسرائیل ان مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا یہ سوچ کے کہ ہم ان کے سروں کو کچل دیں گے, ان میں کچھ نہیں بچے گا. آج پوری دنیا فلسطین کے ساتھ. مطمئن رہیے کہ یہ سب قربانیاں اپنا رنگ دکھا رہی ہیں. ان سب قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان میں دنیا کے اندر موجود اہل بیت کے چاہنے والے متحد ہو رہے ہیں, اور ان 25-30 افراد کو اپنا مقام نصیب ہوگا آخرت کے اندر. اس دنیا کے اندر بھی ان دشمنوں کو کچھ دیکھنا پڑے گا. کم سے کم چیز سنانے کی خاطر اگر ہم کر سکیں تو میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا, ان کو کچھ چیزیں سنائیے. حسینیت
زندہ
باد, حسینیت
زندہ باد,
یزیدیت
زندہ
باد,
یزیدیت.
ان کو سننا پڑے گا, ان کے عقلوں کو اچھی طرح سمجھنا پڑے گا. اگر ان کے دماغ میں کوئی عقل ہے, سنا ہے پوری دنیا بھی سنے گی, اور اچھی طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اصل میں بے بس ہیں یہ لوگ, ان کے پاس عقل نہیں. اگر ان کے پاس عقل اور منطق ہوتی تو شیعت کا مقابلہ عقل اور منطق سے کیوں نہیں کر لیا ان لوگوں نے؟ پروپیگنڈا سے آگے کر لیتے, جیت جاتے. ان کے پاس تو سب کچھ تھا, ان کے پاس تو ساری چیزیں تھیں, تو آتے مثلاً کے طور پر. بجائے یہ کہ شیعت کو اس طریقے سے مار کے ختم کرنے کی کوشش کرتے, فکری حملات کرتے, بقول اصطلاح مناظرات کرتے, اور مناظروں کے ذریعے سے شیعت کو شکست دے دیتے. ان کو معلوم ہے کہ نہیں کر سکتے یہ کام, ان کو معلوم ہے ان کے بس میں نہیں ہے. تو ان کے پاس صرف ایک راستہ رہ گیا ہے کہ یہ اپنی طاقت کو استعمال کریں, اور طاقت کو استعمال کر کے اپنے ساری اسلحے کا رخ چند نہتے مظلوم انسانوں کی طرف کر دیں. وہی کام جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا, وہی کام جو اسرائیل نے لبنان میں کیا, وہی کام جو عراق کے مظلوم عوام کے اوپر امریکہ اور اس کے جیسے ماننے والے کرتے ہیں. لیکن بے اثر رہا. الحمدللہ آج بھی عراق کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کی فتح ہے, اور اس پاکستان میں میں مطمئن ہوں, جب ہر روز ایک دو آدمی شہید ہو رہے تھے تب بھی مطمئن تھا, آج بھی اپنے اندر مطمئن ہوں, پاکستان میں شیعت کا مستقبل بہت بلند مستقبل ہے. ان تمام باتوں سے نہ گھبرائیے. مستقبل محفوظ ہے. ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ان تمام چیزوں کے ساتھ جس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا وہ یہ کہ یہ شہادتیں ہوں گی, ان سے لوگوں کے اندر بیداری کی کچھ لہریں دوڑیں گی. اس بیداری کی لہر کو مستقل پیمانے پر باقی رکھنا یہ میرے اور آپ کا کام ہے. آپ کو ایک احساس, آپ کے اندر ایک احساس جاگے گا کہ کچھ لوگ شہید ہوئے, ہماری کچھ ذمہ داری ہے, اس کو انجام دینے کی کوشش کیجیے گا. مثال کے طور پر جیسے ابھی بتا رہے ہیں کہ شاید اس کے بعد کسی احتجاجی ریلی کا پروگرام ہے, جب کبھی بھی ہے شرکت فرمائیے, شرکت فرمائیے تاکہ کچھ نہ کچھ اظہار ہو اور منظم اظہار ہو. نظم و ضبط کے اوپر خوب زور دیجئے, منظم اظہار امپورٹنٹ ہے. آپ اور میں نظم و ضبط کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیں, اور اس کے بعد اپنے اندر سے پوچھے گا کہ اب جو بہترین کام میں کر سکتا ہوں وہ کیا کر سکتا ہوں. اپنے اندر کی آنے والی تبدیلی کے اوپر غور کیجیے گا. اور اس موقع کے لیے عرض کروں گا, شب جمعہ ہے, دعاؤں کو کم اہمیت مت سمجھیے. آج شب جمعہ ہے, آپ نے ان مظلوموں کی ندا کو سنا, ان مظلوموں کی شہادتوں کو سنا. آج کی شب میں کچھ عبادت کر کے خداوند متعال سے گڑ گڑا کر ان کے قاتلوں سے انتقام کا مطالبہ کریں خدا سے کہ خدایا ہم میں طاقت ہوتی تو ان کے قاتلوں کو اس کیفر کردار تک پہنچاتے جس طرح انہوں نے ان مظلوموں کو مشکل میں مبتلا کیا. اور خدا نے مطالعہ سے طلب کریں کہ خدایا تو ماننے والا ہے. تو جاننے والا ہے انہوں نے ہم پر کیا ظلم کیا ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خدا نمتان اس ندا کو کس طریقے سے جواب دے رہا ہوتا ہے. ایک واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن وجیح سامرہ کی طرف گامزن جگہ پہ پہنچتا ہے, وہاں پر ایک آدمی اس کے ساتھ سختی کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی زیارت کرنے آتا ہے ہم اس کے جسم پہ ایک نشان لگا دیتے ہیں, جب نشان لگا دیتے ہیں تو اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ اس نے پیسے دے دیے, اگر مثال کے طور پر 3 مہینے کے اندر اندر دوبارہ زیارت کرنے آئے تو ہم پیسہ نہیں دیتے. وہ مرد تھا, کہتا ہے ٹھیک ہے میں پیسہ دیتا ہوں, تم میرے جسم پہ نشان لگا دو, لیکن میں اپنی زوجہ کے جسم کو پنڈلی کو آشکار کرنا تھا. کہتا ہے اس کی پنڈلی آشکار نہیں کروں گا, یہ حرام ہے, میں کام نہیں کروں گا, زیادہ سے زیادہ یہ کہ یہ اگر دوسری دفعہ آئے تو تم دوبارہ پیسے لے لینا, تم تو اسی لیے نشان لگا رہے ہو نا کہ اگر 3 مہینے میں مثلا دوبارہ آئے تو پیسے نہیں لینا, میں پیسے دینے کو تیار ہوں, پیسے دوں گا لیکن جسم آشکار کرنے کی ذلت نہیں اٹھاؤں گا. وہ جو نہیں وہاں پر کھڑا تھا سخت انسان جبر کرتا ہے اس کے ساتھ, کہتا ہے نہیں جب تم نے ہمارے سامنے اپنی اتنی عزت دکھائی ہے تو ہم بھی سخت ہیں اور ہم کہیں گے کہ اس کی پنڈی کو ہٹاؤ. اس نے کہا میں قبول نہیں کروں گا. اس دوران میں جر و بحث ہوتی ہے, یہ اس کی زوجہ کے اوپر کوڑا اٹھا کے مارنے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ مارتا ہے وہ مظلومہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے تو اچانک اس کے جسم کا شکم کا حصہ پیٹ کا حصہ آشکار ہو جاتا ہے. جوان زمین پہ گر چکا تھا کوڑا کھانے کے بعد, اپنی زوجہ کو سنبھالتا ہے اور امام کی طرف رخ کر کے کہتا ہے کہ مولا اگر آپ نے صبر کیا ہے تو میں بھی صبر کروں گا, اگر آپ نے یہ دیکھا کہ اس نے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا, اگر آپ نے صبر کیا ہے میں بھی بدلہ نہیں لوں گا, اب آپ کے ہاتھ میں. یہ کہہ کے واپس چلا جاتا ہے, کہتا میں زیارت نہیں کروں گا چونکہ اس میں جسم دکھانا ہے, میں حرام کا مرتکب نہیں ہو سکتا. یہ آدمی چلا جاتا ہے, دوسرے لوگ بہرحال اس تک پہنچتے ہیں, اس کو کہیں نہ کہیں اس کو بھی سمجھاتے ہیں, اس کو بھی سمجھاتے ہیں, اس سے کہتے ہیں تم زیارت کے لیے آ جاؤ, کوئی بات نہیں. وہ زیارت کے لیے چلا جاتا ہے. یہ جو شخص تھا بدبخت, یہ رات کے کسی وقت میں اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور لوگ آتے ہیں اس علاقے کے ایک عالم کے پاس, کہتے ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اس نے صبح اس طرح سے اس جوان کے ساتھ حرکت کی ہے. وہ لوگ اس جوان کے گھر پہ پہنچتے ہیں, کہتے ہیں تم بھی جاؤ اور امام کے حضور کہہ دو کہ تم نے اس کو معاف کر دیا. اس شخص کے گھر والے جو حاکم تھا جو وہاں پر یہ ظلم کر رہا تھا, اس کے گھر والے بھی روزے پہ پہنچتے ہیں اور مثلا اپنے آپ کو روزے سے باندھ دیتے ہیں کہ مولا ہم سے غلطی ہوئی ہے, اس سے غلطی ہوئی, اس کو معاف کر دیں. اس کی حالت صحیح نہیں ہوتی, یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ اب یہ لبے مرگ ہے, موت کے نزدیک ہے, اس کو اس لیے کہ شاید امام کے ہاتھوں میں شفا ہو جائے وہیں پہ رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں کہ اگر امام نے شفا دینی ہے تو یہ شفا پا جائے ورنہ یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا. صبح کو یہ عالم آتے ہیں, دروازہ کھلواتے ہیں, امام کی بارگاہ کا دروازہ کھلواتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کا کتا اس جگہ سے نکل کے باہر بھاگا. حیران رہ جاتے ہیں, سارے خادموں کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیا حرکت ہے, تم نے دیکھا نہیں کہ یہاں پر کون کس طریقے سے یہ نجس جانور اندر داخل ہوا؟ انہوں نے کہا واللہ سب دیکھا, کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہے. فرمایا میں نے خود دیکھا سیاہ رنگ کا کتا گیا ہے. اس کے بعد جب آ کر اس آدمی کی جگہ کو دیکھتے ہیں, دیکھتے نہ وہاں پر جسم ہے نہ اس کی لاش, خالی جگہ پڑی ہوئی. یہ جرم کی سزا ہے جو ان قاتلوں کو بھی اٹھانی پڑے گی, ان قاتلوں کو بھی اٹھانی ہے. اگر ایک مومن کی ذات خدا نمتال کے نزدیک محترم ہے تو خدا نمتال قاتل نفس محترمہ کا سوال ضرور کرے گا. ان کو یہ کیفر کردار پہنچیں گے, اس کیفر کردار پر اس سزا کو یہ لوگ اٹھائیں گے. ہاں دنیا کی چند دن کی زندگی میں ممکن ہے یہ بھی اپنے نفس گن لیں, یہ اپنے سانس لے لیں اور اپنی اس حرکت کے اوپر ممکن ہے کہ خوش ہو جائیں اور سمجھتے ہوں کہ خدا ان کے اس حرکت کے اوپر خاموش رہ جائے گا, اور ممکن ہے ان میں سے چند بے وقوف جس طرح سید الشہداء کو شہید کرنے والے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے, تو ممکن ہے ان میں سے چند لوگ اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا رہے ہوں کہ ہم نے چند بے گناہ انسانوں کا خون بہایا. لیکن مطمئن رہیے یہ سب کا سب کسی وارث کی نظروں میں ہے. وقت کا کوئی وارث ہے, زمانے کا ایک وارث ہے, ان کی نظروں میں یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو مطمئن رہیے کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. یہ دنیا کی زندگی میں چند لوگوں کو شہید کر لیں گے لیکن کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شیعت کا اہل بیت کی فکر کا ایک مستقبل ہے, اور وہ مستقبل یہ ہے کہ اس پوری دنیا کے اوپر پرچم اہل بیت نے قطعاً لہرانا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا رسول خدا نے وعدہ کیا ہے, یہ وہ چیز ہے جس کا اہل بیت نے وعدہ کیا ہے, اور بے احتمال قوی وہ وقت اب ان وقتوں سے بہت دور نہیں ہونا چاہیے. لہذا ہمیں ان جیسی قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ جیسی قربانیاں ہوتی رہیں گی, اور جیسے جیسے وہ وقت نزدیک آئے گا ظاہر ہے کہ ایسی قربانیاں بڑھیں گی, ظاہر ہے کہ ایسی قربانیاں بڑھیں گی. ہمارا ایمان مضبوط ہو, اپنی ذمہ داری کو احساس کرتے رہیں, انشاءاللہ یہ مشکلات کوئی بڑی مشکلات نہیں ہوں گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میرے اور آپ کے اطراف میں ہے. جتنا زیادہ وہ نظام ہماری اور آپ کی ذات میں آنا شروع ہو جائے گا, ہم صابر بھی رہیں گے, خدا نے مطالع کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر گزار بھی ہوں گے, اس کے اچھے بندے بھی ثابت ہوں گے. توحید افعالی کا تذکرہ ہوا, خدا نے مطالع کی مختلف اوصاف کو اپنے ذہن کے اندر منسجم کیجئے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اصرار اس بات کے اوپر ہے, ان کے ماننے والے ان باتوں کو سمجھیں. مشورے کے طور پر عرض کروں گا کہ اگر آپ نے عقائد کا کوئی ایک مکمل سلسلہ نہیں پڑھا ہو, کوشش کیجئے عقائد کی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھ لیں. آموزش عقائد, اصول دین, عقائد اہل بیت, اس طرح کر کے کچھ کتابیں چھپی ہوئی ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب ہے جو مختلف عناوین سے چھپی ہے, آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب ہے جو مختلف عناوین سے چھپی ہے. دونوں میں سے کسی بھی ایک کتاب کو لے لیجئے, ہر روز چند صفحے پڑھتے ہوئے اپنے عقائد کے اوپر اچھی طرح غور و فکر کریں. مضبوط عقائد کے اوپر مضبوط کردار بنتے ہیں, ضعیف اور کمزور عقائد کے اوپر مضبوط کردار نہیں بن پاتا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں توکل کرنے والے بنیں, ہمارا عقیدہ خدا پر مضبوط ہونا چاہیے. اگر خدا پہ عقیدہ مضبوط ہے, ہمارا توکل اچھا توکل ہے. اگر خدا پہ مضبوط عقیدہ نہیں ہے, بہت اچھے توکل کرنے والے نہیں بن پائیں گے. ہر مشکل کے اندر گھبرا کر خدا کے سامنے کہیں گے یہ مشکل کیوں آئی, یہ نہیں سمجھیں گے کہ خدا نے متعال کا ایک نظام ہے, اس نظام کے تحت کسی کو کمال پر پہنچانا چاہتا ہے تو مشکل میں ڈالتا ہے. جس طرح سے یہ عرفا کی زندگیوں کو کہیں نہ کہیں مطالعہ کرتے رہیے. کوئی بھی کتاب آپ کو ایسی ملے, جو میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, وہ جو نامور عارف تھے رجب علی خیات, ان کی کتاب, ان کی سوانح حیات دوبارہ چھپی, پھر میں نے خدا کو پا لیا. یہ کتاب دوبارہ پڑھ لیجئے, اگر مثلا کسی نے نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لے, نفیس کتاب ہے. اور دیکھیے اس کے اندر ہو کیا رہا ہے. دنیا کے اندر دنیا ویسی نہیں ہے جو ہم اور آپ ظاہری طور پہ سمجھ رہے ہیں, دنیا اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. اسباب اور عوامل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر میں اور آپ کسی دین کے راستے کے اوپر مضبوطی سے چل رہے ہیں, کچھ کیا ہے آپ نے اور ہم نے اچھا, یا کسی نے ہمارے لیے دعا کی ہے تو میں اور آپ اچھا چل رہے ہیں. خدا نہ کرے اگر ایک دن پیچھے جا رہے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے تو پیچھے جا رہے ہیں, ورنہ خدا کے راستے میں ہم پیچھے کیوں جاتے, کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے ہم سے, تو پھر اس طریقے سے ہوتا ہے. ان معاملات کو خود بخود میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. عرفا کے حالات کو دیکھیے, ان کے واقعات کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. مثال کے طور پر یہ جو سلسلہ ہے, عرفا میں ایک نامی گرامی اپنے فرزند کو دیکھتے ہیں کہ وہ جان دے رہا ہوتا ہے, اہل خانہ اطلاع دیتے ہیں کہ وہ فرزند مر رہا ہے, مسکراتے رہتے ہیں. دیکھنے والا پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جان دے رہا ہے, آپ مسکرا رہے ہیں, تو سادہ سا جواب دیتے ہیں جو بہت سادہ ہے واقعا اپنی طبیعت کے اندر. فرماتے ہیں جس نے امانت دی تھی وہ امانت واپس لے رہا ہے, کیوں نہ مسکراؤ, اس میں کیا برائی ہے. ایک امانت دی کسی نے, وہ امانت واپس لے رہا ہے. کاش ہم لوگ بھی اس دنیا کو اس انداز میں کچھ دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ سب کا سب ملا کر خدا کا ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے. یہاں پر ہم خود کسی خدا کے دیے ہوئے کام کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. چیزوں پہ حق ملکیت بہت زیادہ ثابت نہ کریں. مثلا میں نے عرض کیا اپنی اولادوں پر اپنے حق ملکیت سمجھتے ہیں ہم, کہ ہم ان کے مالک ہیں, یہ ہمارے ہیں. نہیں احساس ہوتا کہ ہم ان کے مالک ہیں یا یہ ہمارے ہیں. ہاں ہم ان کے سرپرست ہیں, ہم ان کے ایک طرح سے ذمہ دار ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں جواب دیں, لیکن ہم ان کے مالک کہاں سے ہو گئے, یہ ہمارے کہاں سے ہو گئے. اگر یہ دنیا میں کسی کے ہیں تو اپنے وقت کے امام کے ہیں، اس سے زیادہ کسی کے نہیں ہو سکتے. ہر اس دنیا کی ہر چیز کا مالک وقت کا امام ہے، وہ ان کی ملکیت ہے. اگر کوئی ملکیت ثابت ہوتی ہے تو ان کی ثابت ہوتی ہے. ہاں ہم اور آپ نگہبان ثابت ہوتے ہیں، ہم اور آپ ذمہ دار ثابت ہوتے ہیں. اسی طرح میری اور آپ کی ہر چیز میں ہے کہ اگر ہم لوگ ملکیت ثابت کرنا شروع کر دیں، مثلا میرا مال، میں اپنے مال سے تو پھر کسی کو بھی نہیں دوں گا. ہاں اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ میرا مال نہیں ہے، اصل میں میں امانت دار ہوں. اور مولا نے ایک جملہ نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار کے اندر بہت سخت لکھا ہے، جملہ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم اپنے مال میں سے جتنا بھی اضافی ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، اس میں غریبوں کے خزانچی ہو. تم اپنے مال میں ضرورت سے جو کچھ زیادہ ہے اس میں غریبوں کے خزانچی ہو. اس جملے کے اوپر غور فرمائیے گا. مثلا جتنی ضرورت ہے اس کے بعد جتنا کچھ ہے اس میں کسی اور کے ہم خزانچی ہیں، یعنی پیسہ اس کا ہے میرے ہاتھ میں ہے. امیر مومنین فرمایا تمہاری ملکیت ضرورت سے زیادہ پہ نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں جو ضرورت سے زیادہ ہے اس میں ملکیت ان غریبوں کی ہے، تم صرف خزانچی ہو. اچھا خزانچی وہ ہوگا جو مالک کے کہنے پر دے گا، یا اچھا خزانچی وہ ہوگا جو مالک تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہوگا مجھے دے اور وہ کہ میں نہیں دوں گا. اگر واقعا امیر المومنین کے اس جملے پہ توجہ فرمائے تو انہوں نے ہماری حق کے ملکیت کو سلب کر دیا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے اس میں ہم شاید مالک بھی نہیں ہیں، اس میں وہ غریب ہیں جو مالک ہیں، ہم ان کے خزانچی ہیں. تو مفہوم کچھ اور ہو جائے گا، پھر زندگی کو دیکھنے کا انداز کچھ اور ہو جائے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے کچھ مشکلات ہیں، ان کے اوپر غور کرتے چلے جائیں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا اہل بیت ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. اور میں پھر موضوع کا بھی تکرار کرتا چلوں، ہمارا موضوع کیا تھا؟ ہمارا موضوع تھا عصر حاضر میں ولایت اہل بیت اور اہل ولایت کی ذمہ داری. یہ ولایت اہل بیت، ولایت اہل بیت پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں، اگر انتہائی آسان ہوتی جس میں کوئی مشکل نہ ہوتی سب اہل ولایت ہوتے تھے، اتنے کم نہ بچتے. یہ کام سخت کام ہے، اس میں آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی ہوتی ہیں. اور پھر عرض کرتا ہوں انتہا میں اگر چلے جائیں، اصل ولایت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب ان کی ولایت کے لیے کسی کے مقابلے پہ آنا پڑ جائے، جب ظالم کو ظالم کہنا پڑ جائے، جب غاصب کو غاصب کہنا پڑ جائے، جب نافرمان کو نافرمان کہنا پڑے، اس وقت پتہ چلتا ہے ہم کس کی ولایت کے منتخب ہیں. اس وقت صحیح جگہ ہے. آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے کہا نعرہ حیدری، ہم نے کہہ دیا یا علی. یہ تو آسان ہے، یہ تو آسان ہے. اب ایک آیا دشمن اہل بیت، وہ معاشرے کے اندر دندناتا پھر رہا ہے، اب اس کے سامنے جا کر کہیں کہ تم ظالم ہو، یہ ہے نعرہ حیدری. اصلی نعرہ حیدری یہ ہے. یہ نعرہ حیدری اور امیر المومنین کا نام لینا آسان ہے. امیر المومنین کا نام مساوی عدل کے، وہ جو عرب مفکر کہتا ہے قتل فی المحراب لشدت عدلہ، کیونکہ عدل میں شدید تھے اس لیے محراب میں شہید کر دیے گئے. امیر المومنین کا نام مساوی ہے عدل و انصاف کے. جس دن میں اور آپ عدل و انصاف میں اتنے طاقتور ہو جائیں کہ ہر ظالم کے سامنے مولا کے نام پر عدل کی بات کر سکیں، اس دن ہم نے نعرہ حیدری لگایا. ایکچولی اس وقت نعرہ حیدری ہے، اور وہ عدل و انصاف اپنے اندر بھی، اپنے عدل و انصاف معاشرے کے اندر بھی. اس وقت ہماری آوازیں واقعا نعرہ حیدری کے ساتھ. اس طرح سے اگر دیکھیں یہ اہل ولایت کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ اپنا معاشی نظام بنائیں، آپ اپنا سیاسی نظام بنائیں، اپنا معاشرتی نظام بنائیں، اپنی ثقافت بنائیں. کل جیسا کہ ہم نے اصرار کیا، اپنے اقدار بنائیں اہل بیت کو دیکھ دیکھ کر، تب زندگی میں اہل بیت عملی نمونہ بنتے ہیں. مستقبل کو سوچئے، مستقبل کے اوپر بھی سوچئے. اہل بیت نے عجیب طرح سے ہمیں سکھایا کہ ہم سیکھ جائیں. مثلا وہ ہم سے کہتے تھے دنیا کو مت سوچو، آخرت کو سوچو، لیکن دنیا میں منصوبہ بھی بناتے تھے. کیوں منصوبہ بناتے تھے؟ دوسروں کے لیے، بالآخر اس دنیا میں رہنا تھا، دوسروں کے لیے منصوبہ بناتے تھے. لہذا مثال کے طور پر درخت اگاتے تھے. امیر المومنین کو دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو دنیا سے پرواز کرنا چاہتے تھے. جگہ جگہ فرماتے تھے کہ میں اس شخص کی طرح ہوں، اس پیاسے کی طرح ہوں جو پانی کی بھی تلاش میں ہے، میں اس طرح موت کی تلاش میں ہوں. اور فرماتے تھے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ موت کس طرح سے آتی ہے. اس کے باوجود لاکھوں درخت لگائے. وہ لاکھوں درخت کیوں لگائے؟ جبکہ وہ شہادت کے آرزو میں تھے. اس لیے کہ ان درختوں سے بہرحال کسی نے فائدہ اٹھانا تھا, ان درختوں سے بہرحال کسی کے نصیب میں بننا تھا. میں اور آپ اس طرح سے آخرت کے لیے سوچئے, دنیا کے اندر کام کیجئے تاکہ آخرت تعمیر ہو سکے. بھرپور طریقے سے محنت کریں, حلال کے لیے محنت کریں, اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے محنت کریں. جو کام بھی کر رہے ہیں اپنی زندگی میں, یہ سوچ کر کریں کہ مجھے اس معاشرے کو کسی جگہ تک پہنچانا. اور تھوڑی دیر پہلے عرض کیا, اپنے وقت کی برکت کو ضرور ڈھونڈتے رہیے. چلیے ایک پھر عملی کام کچھ اس طرح سے کر لیں, ہر رات ایک دفعہ پلٹ کر دیکھیں 24 گھنٹے میں سے کتنے کام ایسے ہیں جو اہل آخرت کے تھے, کتنے کام ایسے ہیں جو اہل دنیا والے تھے, دنیا کے لیے تھے. مثال کے طور پر ایک جگہ گئے, آپ ایک آدمی سے ملے, اپنے آپ سے پوچھے دنیا کے لیے ملا یا آخرت کے لیے ملا تھا؟ دنیا کے لیے ملے تھے, ظاہر میں دنیا کے لیے تھے, اپنی نیت کو ٹٹولنے کی کوشش کی تھی. اس سے آخرت کما سکتا تھا؟ اگر کما سکتا تھا تو آخرت کو کیوں نہیں سوچ لیا تھا؟ میں نہیں کہہ رہا کاروبار نہ کریں. آپ اپنی زندگی میں صرف آخرت کے مطلب یہ نہیں کہ آپ کاروبار نہیں کریں, کوئی کام کاج نہیں کریں. نہیں کریں, توجہ آخرت کے اوپر رکھیں. پھر یہ عبادت ہے آپ کا کام, آپ اپنے کام کو عبادت بنا لیں گے. مسلسل اہل بیت کاروبار بھی کر رہے ہیں, ان کے کردار میں دیکھیے, ان کی سیرت میں دیکھیے, زراعت کرتے تھے. ایک موقع کے اوپر امام معصوم زراعت میں مشغول تھے, ایک آدمی ان کو نصیحت کرنا چاہ رہا ہے. کم عقل آتا ہے امام کے سامنے, گویا ان سے کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہو کے, مجھے بہت تعجب ہے کہ بنی ہاشم کے معزز سخت گرمی میں اپنی دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں. اگر اس حالت میں موت آئے تو کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا اگر اس حالت میں موت آئے تو میں اس مومن کی طرح ہوں گا جو رزق حلال کے لیے, اللہ کی رضایت کے لیے کوشش کر رہا ہوگا. اس میں کون سی مشکل ہے؟ جو کام بھی کر رہے ہیں اس کی توجہ خدا کی طرف لے جائیے. بقول وہ رجب علی خیاط کے, وہ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر یہ جملہ کہتے تھے. وہ خود خیاط تھے, درزی تھے, جو ٹانکے لگاتے تھے اس زمانے مشینوں سے نہیں کرتے تھے, معمولاً سوئی دھاگے سے کرتے تھے. تو وہ ایک جملہ بہت کہتے تھے, کہتے تھے اگر میں ایک ٹانکا بھی خدا کو سوچے بغیر لگاتا ہوں تو میری انگلی میں چپ جاتا ہے. کتنی عظمت ہے اس کام کے اندر. کہنے میں ایک ٹانکا بھی اگر خدا کو سوچے بغیر لگاتا ہوں میری انگلی میں چپ جاتا ہے. یہ خوش نصیبی ہے کہ اگر کوئی کام غیر خدا کے لیے کیا تو وہ کام برباد ہو گیا. کاش ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے. البتہ اس سے پہلے خدا ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس معاملے کو اتنی اچھی طرح سمجھیں کہ ہمارا زندگی میں پھسلنا ختم ہو جائے, کاموں کو اس طرح سے ہو جائیں کہ جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں خدا نظر آئے. کام آسان ہے, زندگی گزارنا بہت آسان ہے, بے نیازی بہت زیادہ ہے. شاید دنیا کی بڑی دولتوں میں اہم ترین دولتوں سے ایک دولت بے نیازی کی دولت ہے. بہت زیادہ انسانوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا نے ایک فرمان ارشاد فرمایا اولاد کے بارے میں, اپنے بعض اصحاب سے فرمایا کہ اپنے اولاد کی بہت زیادہ پرواہ مت کرو. میں نہیں کہہ رہا ان کے مقابلے میں لاؤ بالی ہو جائیں. ایک تو ہم لوگ کیا, ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ادھر سے کوئی بات کہتے ہیں ادھر والی بات کو بھی ضرور کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے. کچھ دن پہلے کسی نے مجھ سے کہا, اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے کسی نے مجھ سے کہا تھا, کہا آپ نے اتنی قناعت پہ بات کی, یہ بھی بتائیے کہ کنجوسی نہیں کرنی ہے. ہاں صحیح, ہم نے قناعت کہا ہے, کنجوسی نہیں کہا ہے. کنجوسی کیا ہے؟ بجے کہ جہاں پر حق ہے کہ خرچ ہو وہ بھی نہیں ہو, یہ نہیں چاہیے. کنجوس انسان کو تو پسند نہیں کیا. بخیل کو تو بہت برے الفاظ میں یاد کیا قرآن کریم نے. بوکل نہیں چاہیے. بوکل کیا ہے؟ مثلا یہاں پر پیسے کو بچایا جاتا ہے پیسہ بچانے کے لیے, یہ بوکل ہے. قناعت کی جاتی ہے پیسہ ہوتے ہوئے خدا و متعال کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, انسان قناعت کر رہا ہوتا ہے. ایک آدمی قناعت کرے اور پیسے جمع کر کے جمع کرتا چلا جائے, یہ بخل ہے. پھر قناعت نہیں ہے اصلا. قناعت میں کوئی اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھے پیسوں کا انبار لگانا ہے, وہ تو پھر دنیا پرستی کی ایک شکل کنزیومرزم ہے, ایک شکل بخل ہے. بخیل اصل میں دنیا پرست ہے. جو ہم نے عرض کیا وہ قناعت عرض کیا. اسی طریقے سے اس معاملے کے اندر کہ اگر خدا و متعال کی خاطر کر رہے ہیں اپنے کاموں کو خدا کی طرف لے کر جائیں گے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیکار ہو کے بیٹھ جائیں گے, اپنے کام کو انجام نہیں دیں گے. ان کاموں کو بھرپور طریقے سے انجام دیں گے. مولا ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کی اتنی زیادہ پرواہ مت کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بالکل نظر انداز کر دو, ان کے حقوق کو پورا نہیں کرو, نہیں, حقوق کو پورا کرو. بعض جو انسان بہت سوچنے لگتا ہے میں مر گیا تو کیا ہوگا, اگر میں نے خدا کے راستے میں اس کام کو انجام دیا تو کیا ہوگا, اس کے لیے ارشاد فرمانے فرمانے اتنی پرواہ نہ کرو. اگر وہ خدا کے اچھے بندے ہیں تو خدا اپنے بچے بندوں کا خیال ضرور رکھے گا, اور اگر وہ خدا سے برے ہیں تو جو خدا سے برے ہیں تم ان کی اتنی زیادہ پرواہ کیوں کر رہے ہو؟ یا یہ اولاد خدا کے ساتھ اچھی ہے تو تم کم خیال رکھو گے خدا زیادہ خیال کرے گا, یا یہ خدا سے برے ہیں, اگر خدا سے برے ہیں تو تم اپنا ذہن اور دل اتنا کیوں ان کے اوپر کھڑا رہے ہو جبکہ یہ خدا سے برے ہیں؟ تو در حقیقت یہی سمجھ میں آتا ہے ہم اور آپ پالنے والے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں جو شہادت کی راہ میں رکاوٹ بننے والی چیز ہے وہ انسان کی یہ کم عقلی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ کم عقلی کے سوا کچھ نہیں ہے. بچوں کو کوئی بھی مصیبت آئی, مثلا بچے یتیم ہوں گے, پہلے تو اس انداز سے سوچنا شروع کروں, مثلا بچے یتیم ہوں گے, نبی اکرم بھی یتیم تھے, نبی اکرم بھی یتیم تھے, اور یتیم ہونے کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے؟ مثلا ہمارے پاس ایک روایت ہے کہ ایک بچہ یتیم تھا, بنیادی زندگی میں اچھا تھا, کچھ گناہ بھی کیے ہیں, خدا اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچتا ہے, فرشتے سوچتے ہیں کہ اس کا اب حساب ہونا ہے, خدا اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں, جس بچے کو میں نے ایک دفعہ باپ نہ ہونے کے غم میں ڈالا ہے اب ان گناہوں کا اس سے حساب نہیں دوں گا. میں نے اس کو ایک دفعہ ایک مشکل میں ڈالا ہے, اس کو بے باپ ہونے کا صدمہ دے چکا ہوں, اب بار بار اس کو صدمے نہیں دوں گا. تو یعنی زندگی متوسط ہے اور گناہ بھی ہیں, وہ شفاعت کے مرحلے میں اس طریقے سے خدا نے متعال کی رحمتوں میں داخل ہو جاتا ہے. تو مثلا اگر سوچو میں مارا گیا تو کیا ہوگا, بچے یتیم ہو جائیں گے, تو رسول خدا بھی یتیم تھے, یتیم ہونے کو بھی خدا نے متعال نے ایک اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصل جب میں زندہ ہوں کیا میں پال رہا ہوں بچوں کو؟ ہم اور آپ نہیں پال رہے ہیں, خدا ہے جو مجھے اور ان سب کو پال رہا ہے. ہم لوگ ان باتوں کو اپنے ہاتھ میں سمجھتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہم لوگ چند دنوں کے لیے سرپرست ہیں, آج ہے کل نہیں ہے. کیا دنیا ختم ہو رہی ہے؟ خدا کا نظام ختم ہو رہا ہے, مجھ سے بہتر وسیلہ خدا نہیں لا سکتا, سب کچھ ہو سکتا ہے, میں کیوں کروں پھر, کیوں اتنا زیادہ اس بات کو پریشانی دوں کہ ان کا کیا ہوگا؟ ان کا جو کچھ بھی ہوگا خدا مالک ہے. مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ کہ جہاں خدا نے مجھ سے چاہا ہے میں اس کام کو انجام دے دوں, اور مطمئن رہوں خدا مالک ہے, خدا سب چیزوں کو دیکھنے والا ہے اور کرنے والا ہے. اور بہت ساری چیزوں کو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے ہو رہا ہے. مثلا فرض فرمائیں آج یہ لوگ شہید ہوئے ہیں, یقیناً ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں, ہمیں احساس ہے کہ بھائی بچے تو یتیم ہوئے ہیں. ہاں وہ خود شاید اپنے ذہن کے اندر نہ سوچے اور مجھے اور آپ سے یہ کہا گیا کہ بے نیازی کو سوچو, لیکن بہرحال یتیم بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے. اگر اس منظر کو دیکھنا ہے تو پھر دوبارہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں. دنیا میں ایک رسم ہے کہ یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے, سید الشہداء کی یتیم کیسے تھے, ایک منظر کربلا کو ہمیشہ دیکھ لیا کرتا ہے. ہم پچھلی مجلس میں بھی عرض کر رہا تھا کہ خدا نے ہمیں اور آپ کو ذکر سید الشہداء کے ذریعے سے ایک نعمت دے دی ہے, کہ ہم سے کہا بھی سید الشہداء نے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے میری مصیبت کو یاد کر لیا کر. انسان کو سکون ملتا ہے, انسان اپنے دل میں اس پریشانی کو برداشت کر دیتا ہے. آج مثلا وہ مومن جمع ہوئے ہوں گے ڈیرہ غازی خان کے, ان کے سامنے 30 سے زیادہ جنازے پڑے ہوں گے, ایک لمحے کو سوچیں سید الشہداء کے سامنے 72 سے زیادہ جنازے پڑے گئے. سید الشہداء صبر کرنا پڑتے, آج مثال کے طور پر ان کے گھروں میں بعد میں کوہرام بچا ہوا ہوگا, ان کے یتیم بچے چلا رہے ہوں گے شاید کہ مثلا ہمارے باپ کو کس جرم کے اندر مارا گیا. اگر ان کی خواتین پر ان کے بچوں کے اوپر آج کی رات گزارنا سخت گزر رہی ہو تو شام غریبوں کو سوچ, شام غریبوں کو سوچ. اگر آج ان کو اپنے گھر خالی نظر آ رہے ہوں گے کہ کل تک یہاں پر کسی کی آواز تھی, کسی کا بیٹا تھا, کسی کا بھائی تھا, تو ایک نظر خود ام لیلہ کے گھر کو دیکھ لیں, کبھی کبھی انسان سوچتا ہے جب اہل بیت کا قافلے اپنے گھروں کو واپس پہنچے ہوں گے تب کتنی بڑی کربلا بنی ہوگی. جب مائیں ان گھروں میں آئی ہوں گی جہاں ان کو اپنے بچوں کی آوازیں آتی ہوں گی. نہیں معلوم بی بی زینب جب اپنے گھر آئی ہوگی تو اور محمد کی کتنی یاد آئی ہوگی. سخت مرائے رہنے بہتے سارے دن مسلم نے گزارے. بچوں کے لیے تو ماں کی محبت ہے اور ماؤں کے لیے بچوں کی محبت ہے, لیکن ان تمام ماؤں میں ایک ماں منفرد ہے. ان تمام ماؤں میں کوئی ماں کہہ رہی ہوگی میرا جوان مارا گیا, اس کے سامنے کچھ جوان ہوں گے وہ مارے گئے ہوں گے. کوئی ماں کہہ رہی ہوگی میرا 14 سال کا بچہ مارا گیا تو 14 سال کے اور بھی مارے گئے ہوں گے, لیکن ایک ماں کہہ رہی ہوگی میرا شیرخوار مارا گیا اور کوئی شیرخوار نہیں مارا گیا. اس ماں نے کیسے صبر کیا ہوگا. کوئی اور ماں اگر یہ کہے گی بھی کہ میرا شیرخوار مارا گیا تو یہ ماں کہے گی ارے میرا شیرخوار تو سے باب ہی ہوا ہے. اس ماں کا کیا مقام ہوگا آخرت کے اندر. اور اگر تہ دل سے کبھی سوچے علی اصغر کا کیا مقام ہوگا آخرت کے اندر, اس کی مظلومیت کی ندا عرش کو لرزا رہی ہوگی کہ اے خدا یا تو بتا میرے سوکھے گلے میں یہ تیر کیوں چلا.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو قربانیاں اہل بیت کے چاہنے والوں کو ان قربانیوں کا ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار جو لوگ اس مارکی کے اندر شہید ہوئے ان کے لحقین کو سجل نصیب فرما, جو اس میں شہید ہوئے ان کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما, جو اس تانے کے اندر مجروح ہوئے انہیں بحق بیمار کربلا شفا عاجل کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے خون کربلا کا انتقام ان ظالموں سے لیا. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان ظالموں سے جلد از جلد انتقام حاصل فرما. جن ظالموں نے واقع انجام دیا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی مظلومیت کا جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار جن ظالموں نے ان ظالموں کا ساتھ دیا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس غم کے موقع پر اپنے امام کے حضور تسلیت پیش کرتے ہیں, ان کے قلب مجروح ان کے مظلوم دل کے نزدیک تسلیت پیش کرتے ہیں. اے پاک پروردگار ہمارے اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما, ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, نسلاً بعد نسلاً ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اگر شہادت کی زندگی کو تو نے کامیاب زندگی قرار دیا ہے پاک پروردگار, شہادت کی موت کو کامیابی دیا ہے پاک پروردگار, تو ہم حقیروں کو یہ کامیابی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.